رحمان الرحیم. الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز آٹھویں پارے کے دوسرے آدھے سے، سورہ اعراف سے ہوا. آغاز میں اللہ کے کلام قرآن کا تذکرہ ہے. اس کے اتارنے کا مقصد لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرانا، اہل ایمان کے لیے نصیحت، اس پہ عمل کر کے کامیابی حاصل کرنا ہے. اور جنہوں نے انبیاء کی تعلیمات کا انکار کیا، اللہ نے انہیں ہلاک کیا. ایک وقت آنے والا ہے جہاں آدمی کی زندگی کی نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، وزن کیا جائے گا. اور جن کی نیکیوں کا سلسلہ بھاری نکلا وہ کامیاب ہوئے، اور جن کی نیکیوں کا سلسلہ کمزور نکلا، گناہوں کا سلسلہ بھاری نکلا، وہ ناکام ہوئے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور اس کی پیدائش کے بعد اسے مسجود ملائکہ بنایا، اسے عزت اور مرتبہ ملی، مرتبہ ملا. شیطان نے انکار کیا سجدہ کرنے سے. یہ راندہ درگاہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں چونکہ آگ سے پیدا ہوں اور اس مٹی کے بنی ہوئے انسان کے سامنے میری سجدہ کرنا میری توہین ہے. اسے اللہ رب العزت نے مردود فرمایا، اور اس نے قسم کھائی کہ انسان کو میں ہر طرف سے آ کر گمراہ کروں گا اور اس کا راستہ کھوٹا کروں گا. اللہ رب العزت نے ابن آدم کو تنبیہ فرمائی کہ اس شیطان نے تمہارے باپ کو بھی، تمہارے والدین کو بھی ورغلایا اور جنت سے نکالا ہے. اس کے فتنے سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری منزل بھی یہ کھوٹی نہ کر دے. اور اس شیطان نے سب سے پہلے انسانیت کے لباس پر حملہ کیا. حضرت آدم جب جنت سے جب اس کے ورغلانے میں آ گئے تو جنت کا لباس اتر گیا. چونکہ انسانی فطرت میں ستر پوشی ہے، انسانی فطرت میں ستر پوشی ہے. جب تک وہ فطرت پہ رہتا ہے اپنی ستر چھپانا اس کا تقاضا ہے، اور جب وہ انسانیت کے دائرے سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ ننگے رہنا آر نہیں سمجھتا، ننگا پن اسے برا نہیں لگتا. حیوان ہے، ننگا پیدا ہوتا ہے، ساری زندگی ننگا رہتا ہے. انسان ہے، اسے اللہ رب العزت نے لباس کے ذریعے عزت بخشی ہے، ستر پوشی اس کا اعزاز ہے اور اس کی عزت ہے. تو شیطان نے اس دور کے اندر بھی حضرت آدم کے لباس پر حملہ کیا اور جسم سے لباس اترنے لگا. لیکن چونکہ فطرت میں حیات ہی اور فطرت کے اندر ستر پوشی کا تقاضا تھا، تو جنت کے بڑے بڑے پتے فوراً اپنے جسم پہ لگانے لگے تاکہ ستر پوشی ہو جائے. آج بھی دنیا کے اندر شیطانی تہذیب کا حملہ انسانوں کے لباس پر ہے. وہ انسانیت کو ننگا کرنا چاہتے ہیں، بے لباس کرنا چاہتے ہیں. اور اس وقت ساری دنیا کی کوشش یہی ہے کہ انسان کے اندر حیا کا جوہر ختم ہو جائے، صدر پوشی کا جذبہ اس کے اندر سے مٹ جائے، اور یہ حیوانیت کی طرح زندگی گزارے، حیوانیت کی زندگی گزارے. اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ ہم نے یہ لباس اتارا ہے، جہاں اس لباس کے اندر حسن ہے تم اس سے زینت حاصل کرتے ہو، وہاں یہ ستر پوشی کا کام بھی دیتا ہے. اس کا اصل مقصد لباس کا ستر پوشی ہے. اور جس لباس کے اندر یہ تقاضا پورا نہ ہو، ستر پوشی نہ ہو، وہ لباس لباس نہیں ہے. جس لباس، قرآن نے کہا لباس یواری سوآتکم وریشا، لباس اس لیے اتارا ہے کہ یہ تمہاری ستر پوشی کرے. اگر کسی لباس میں ستر پوشی نہیں ہے تو وہ لباس لباس نہیں ہے. مرد کی ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اس کا چھپانا فرض ہے. عورت کا پورا جسم ستر ہے، پورا جسم ستر ہے، سوائے چہرے کے، ہاتھوں کے، پاؤں کے. ہاں جب وہ باہر نکلے تو پھر چہرے پر بھی پردہ کرے، لیکن عام حالت کے اندر نماز پڑھ رہی ہے، نماز عبادت کے لیے کھڑی ہے، تو اس کا پورا یہ جسم وہ ستر پوشی میں آتا ہے. اگر اس کی جسم کی جیسے کوہنی اگر ننگی رہ گئی، نماز نہیں ہوگی، گردن اگر نظر آئے گی، نماز نہیں ہوگی. تو مرد کا ستر پوشی ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور عورت کا پورا جسم ستر ہے، اس کو اس کا ڈھاکنا ضروری ہے. لیکن جس لباس کے اندر ستر پوشی کا ستر پوشی نہیں پوری ہو رہی، مثلا پینٹ اتنی باریک ہے یا اتنی چست ہے کہ اندر کی ساری حیت نظر آتی ہے، تو وہ ستر پوشی کا کام نہیں دے رہی. ہاں اگر پینٹ ایسی ہے، کھلی ہو اور اندر کی حیثیت نظر نہ آئے، اگرچہ اس میں کراہت ہے لیکن پھر بھی ستر پوشی ہے اور اس کا فریضہ ادا ہو رہا ہے، نماز اس کے اندر درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر عورت کا لباس اس قدر باریک ہے کہ اس کے اندر کا جسم جھلک رہا ہے، یا اتنا مختصر ہے کہ اس کی کونیاں کھلی ہوئی ہیں یا گلا کھلا ہوا ہے، تو وہ لباس کا لباس اپنا تقاضا پورا نہیں کر رہا۔ لباس کا اصل مقصد ستر پوشی ہے اور اس سے حسن بھی حاصل کرنا ہے، لیکن میرے عزیزو چونکہ مغربی تہذیب آج انسانیت کو عریاں دیکھنا چاہتی ہے اور ننگا کرنا چاہتی ہے، بے لباس دیکھنا چاہتی ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں حیا عیب ہے، ان کے ہاں حیا بیماری ہے، اور اسلام میں حیا ایمان کا جوہر ہے۔ اگر یہ مغربی زندگی اختیار کرے گا تو یہ بے لباس ہو جائے گا اور اپنا سب سے قیمتی جوہر حیا کو چھوڑ بیٹھے گا۔ ان کے ہاں حیا بیماری ہے، اگر کوئی بچی مردوں سے بات کرنے میں حیا کرتی ہے تو ان کے ہاں یہ بیماری ہے کہ اس بچی کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے اور اس کے اندر دنیا میں کچھ کرنے کا جوہر موجود نہیں ہے۔ اور اسلام کے اندر عورت کا سب سے بڑا حیا یہ ہے کہ وہ غیر مردوں سے کنارہ کشی اختیار کرے، اور کبھی ضرورتاً بات بھی کرنے پڑے تو اس کے انداز میں حیا ہو، حیا جسے کہیں کہ وہ حیا کے ساتھ گفتگو کرے۔ تو حیا لباس یہ ستر پوشی کے لیے اللہ نے اتارا ہے، اور ساتھ ساتھ اس سے زینت بھی حاصل کی جاتی ہے۔ پھر فرمایا جب تم کھاؤ اور پیو تو اسلام نہ اچھے کھانے سے منع کرتا ہے نہ اچھے پینے سے منع کرتا ہے، ہاں اسراف سے منع کرتا ہے۔ اور جب تم اللہ کے گھر میں آؤ تو اچھا لباس پہن کے آؤ، اچھے صاف ستھرے بن کے آؤ، اللہ کے گھر میں آ رہے ہو۔ دنیا کے کسی آدمی کے پاس جاتے ہو تو آدمی پتہ نہیں کتنے چھوٹے چھوٹے چیزوں کو دیکھ کر تیار ہو کے جاتا ہے، اللہ کے دربار میں آئے ہو، یہ سنورنے کی جگہ ہے اور یہاں بن کے آنے کی جگہ ہے اور یہاں اچھا اور پاکیزہ لباس پہننے کی جگہ ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ کی طرف غلط نسبتیں کرتے ہیں، فرمایا یہ بڑا ظلم کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی تکبر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کو ماننے میں، فرمایا یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان کا جنت میں داخل ہونا ایسے ہی محال ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا محال ہے، ایسی کافر کا جنت میں داخل ہونا محال ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے ادب سکھائے دعا کے، عاجزی کے ساتھ خوف کے ساتھ اللہ سے مانگا کرو۔ اور اہل جنت کا تذکرہ، جب جنت میں یہ جائیں گے تو اگر ان کے دلوں کے اندر کچھ کینہ ہوگا، بغض ہوگا، اللہ اسے صاف کر کے جنت میں بھیجے گا۔ جنت میں خالص آپس کی محبت اور الفت ہوگی، وہاں کینہ اور بغض کا کوئی گزر نہیں ہوگا۔ پھر جنت اور جہنم کا ایک منظرنامہ قرآن نے ذکر کیا ہے، جب جنتی جنت میں اور جہنم جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی آواز دیں گے جہنمیوں کو، کیسا پایا تم نے، کیا اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا؟ وہ کہیں گے ہاں اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ اور کچھ لوگ آراف میں ہوں گے جن کی اس درجے کی نیکیاں نہیں ہوں گی کہ جنت میں جا سکے، وہ بھی انتظار میں بیٹھے ہوں گے، ان کا بھی تذکرہ فرمایا۔ پھر جہنمی اہل جنت سے کہیں گے کچھ ٹھنڈک ہمیں بھی چاہیے، کچھ پانی ہمیں بھی چاہیے، کچھ کھانے کو ہمیں بھی چاہیے۔ جنتی کہیں گے یہ اس جہان میں یہ ممکن نہیں ہے، اس کا سرمایہ دنیا میں ہوا کرتا تھا اور تم دنیا کے اندر اس آخرت سے غافل تھے، اور دنیا کے کھیل تماشوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، اور تم نے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ وہیں ضائع کر بیٹھے ہو۔ اب یہاں ان چیزوں سے تمہیں یہ چیزیں نہیں مل سکتی۔ اور پھر جہنمیوں کی سزا کا تذکرہ ہے۔ پھر حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، 6 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، قوم نے نہ مانا تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح کو ان کے پیروکاروں کو کشتی کے ذریعے محفوظ رکھا اور باقی سب کو پانی کے اندر غرق کر دیا۔ اور پھر حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کہ وہ عاد کی طرف آئے، انہیں اللہ کا پیغام سنایا، قوم کہنے لگی آپ کی عقل میں کچھ کمی ہے، اور آپ تو ہمیں کم عقل لگتے ہیں. نبی کو کہہ رہے ہیں آپ تو ہمیں کم عقل لگتے ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہو اس زمانے میں اور ایسی باتیں اس زمانے میں اور ایسی زندگی کیسے ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ان کی ہلاکت کا منظر ابھی پھر دنیا نے دیکھا, اور تند و تیز ہوائیں چلی, طوفان آیا, اور صحت مند قوت والی یہ قوم نیست و نابود ہو گئی. اور پھر حضرت صالح کا تذکرہ, قوم سمود کو اللہ کا پیغام سنایا, لیکن وہ کہنے لگی آگ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو اس پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی پیدا ہو جائے پھر ہم آپ کی بات مانیں گے. یہ معجزہ بھی اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو دیا, لیکن قوم نے نہ مانا. اللہ نے اس قوم کی ہلاکت کا بھی تذکرہ فرمایا, اور پھر قوم مدین کا تذکرہ, حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اللہ کی مانو, ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارو, کمی نہ کرو, پورا پورا لیتے ہو, دیتے میں کمی کرتے ہو, ایسا نہ کرو. قوم نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو, معاملات ہمارے اپنے ہیں, ہم جیسے چاہے کریں, تم کیسے دین کی باتیں کہ جو ہمارے معاملات کے اندر بھی دخل اندازی کر رہے ہو, اور اگر ہمارا بس چلے تمہیں اپنے ملک سے جلا وطن کر دیں اور تمہیں یہاں سے نکال دیں, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر قوم اللہ نے اس قوم کو بھی ہلاک کیا, قوم لوط کا تذکرہ, جو بے حیائی کے سب سے گھناؤنے گندگی میں مبتلا تھی, بدفعلی اور شہوت مرد مرد سے پورا کرتے تھے, اس کا تذکرہ فرمایا. اللہ نے اس قوم کو بھی آسمان سے پتھروں کے ذریعے سنگسار اور پر ہلاک کر دیا, اس قوم کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرت نوح علیہ السلام کا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے, انہوں نے اللہ کا پیغام دیا, مقابلے میں فرعون آیا, مقابلے میں فرعون آیا, اس نے دیکھا کہ اگر یہ شخص اس کا دعوت اور پیغام پھیلنے چلا گیا تو میری سلطنت خطرے میں پڑ جائے گی اور میرا وڈیرا پن ختم ہو جائے گا. اس نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ شخص نبی نہیں ہے بلکہ جادوگر ہے اور اس کا مقابلہ کیا جائے. اس نے اپنے ملک کے ماہرین جادو میں مہارت رکھنے والوں کو اکٹھا کیا, میدان سجا اور ساری قوم اس میدان میں اکٹھی ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا معجزہ کا میدان میں داخل ہوئے. اب باہمی آپس میں مقابلہ ہونے لگا تو آپس کی گفتگو ہے کون پہلے اپنا مظاہرہ دکھائے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مظاہرہ دکھایا, اور اللہ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی ازدہا بن گیا. اور پھر دیکھتے بلکہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں نے اپنا مظاہرہ دکھایا اور ان کی لاٹھیاں, ان کی رسیاں سانپ بنتے ہوئی نظر آئے اور میدان میں دوڑتی ہوئی نظر آئے. دوسری طرف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا لاٹھی پھینکی تو وہ ایسا ازدہا بنا کہ ان سارے سانپوں کو بھی نگل گیا, سب کو بھی نکل گیا. لیکن چونکہ وہ جادوگر ضدی نہیں تھے, عناد نہیں تھا, نا واقف تھے لیکن اپنے فن میں ماہر بھی تھے, اپنے فن بھی ماہر تھے. جیسے انہوں نے اپنی شکست دیکھی فوراً ایمان لے کے آ گئے, کہنے لگے یہ شخص اللہ کا نبی ہو سکتا ہے, جادوگر نہیں ہو سکتا. ہاں, اور یوں سارا منصوبہ فرعون کا خاک میں مل گیا, اور اس نے دھمکی دی ان جادوگروں کو کہ تمہیں میں سولی پہ لٹکا دوں گا اور تمہاری زندگی کا خاتمہ کر دوں گا. اللہ ایسا ایمان نصیب فرما دے, کچھ حصہ ہی نصیب فرما دے. کہنے لگے چند لمحوں کا ایمان کتنا قیمتی ایمان تھا. کہنے لگے تو ہمارا کیا بگاڑے گا, زیادہ سے زیادہ دنیا ہی ختم کرے گا نا, ہم اپنے اللہ کے پاس جا کر اپنے اللہ کو راضی کر کے اس سے اچھی زندگی پا لیں گے, تو ہمارا اب کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہاں میرے عزیزو, ایمان کی قدر و قیمت ہو جائے پھر دولت, عزت, کاروبار, زندگی اس ایمان کے قدر و قیمت کے مقابلے میں ہیچ ہو جا کرتی ہے. آج ہر چیز کی قدر و قیمت مسلمان کے دل میں ہے, نہیں ہے تو ایمان کی قیمت نہیں ہے. اس کے کاروبار پہ کوئی چیز اثر انداز ہو جائے, راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, اور گناہوں کی زندگیاں اس کے ایمان کے لیے خطرے بن چکی ہیں, اس کے پیشانی پہ بل بھی نہیں آتا. دنیا کے چند ٹکوں کی اس کی قدر و قیمت اس کے دماغ میں ہے, اس کی سوچ اور فکر ہے, اور اس کے لیے بننے والا خطرہ سالہ سال پہلے اس کی حفاظت کی تدبیریں کرتا ہے. ایمان کی قدر و قیمت نکلی ہے, ایمان کی قدر و قیمت نکلی ہے, آج اس کے تحفظ کی کوئی شکل اختیار نہیں کرتا. اللہ نے ان جادوگروں کو اس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت اور صحبت سے ایسا بڑھیا ایمان دیا کہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو ہمارا. پھر قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اللہ کا پیغام سنایا. قوم کہنے لگی موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم فرعون کے مصیبتوں میں اور عذاب کا شکار تھے, آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارے دن کوئی نہیں بدلے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبر کرو صبر کرو, اللہ کی طرف رجوع کرو. قوم فرعون پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور وہ پانی لیتے وہ خون بن جا کرتا تھا, پانی لیتے اس کے اندر مینڈکیں آ جا کرتی تھی, وہ ہونٹوں کے قریب پانی کرتے وہ بالکل خون کی شکل اختیار کر, ایسا عذاب میں اللہ نے انہیں مبتلا کیا. ہر بار یہ کہتے موسیٰ اس عذاب سے نجات مل جائے اللہ کی مان لیں گے. موسیٰ انسان نبی, اللہ کا نبی انسانیت کی بڑی شفقت اپنے دل میں رکھتا ہے. نبی ہاتھ اٹھا لیا کرتے تھے لیکن جیسی عذاب ان کا ٹلتا پھر وہ نافرمانی بے کمر بستہ ہوتے, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو ہدایت پہ شریعت پہ چلانے کے لیے کتاب دینے کے لیے کوہ طور پہ 40 دن کے لیے وہاں جسے کہیں کہ مجاہدہ کروایا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں تشریف لے گئے کتاب لینے کے لیے پیچھے قوم شرک کے اندر مبتلا ہو گئی, پیچھے قوم شرک کے اندر مبتلا ہو گئی اور آپ واپس لوٹے, آپ کو بڑا افسوس ہوا اور ان کو خوب ڈانٹا, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی سرکشی کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انہیں فرمایا کہ ہفتے کے دن صرف عبادت کا ہے, کوئی دنیاوی کام نہیں کر سکتے. انہوں نے اللہ کے اس حکم کے اندر تعریف کر کی ایک تالاب بنایا کرتے تھے, ہفتے کے دن مچھلیاں اس کے اندر اکٹھی کر لیا کرتے, اتوار کو آ کے پکڑ لیا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے کہا یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہم پکڑ کہاں رہے ہیں. حالانکہ پکڑ رہے تھے تو یوں اللہ کے حکم کا جب انہوں نے مذاق اڑایا تو اللہ نے ان کی شکلیں بندر اور خنزیر کی بنا دی, اللہ نے ان کی شکلیں بندر اور خنزیر کی بنا دی. پھر جن دن تک زندہ رہے وہ مر گئے, اور اسی کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے, اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اور پھر فرمایا جو آدمی متکبر ہوتا ہے, متکبر وہ اللہ کی ہدایت سے محروم رہتا ہے, اسے برائی کا راستہ بتاؤ فوراً اس پہ چل پڑتا ہے, خیر اور نیکی کا راستہ بتاؤ تو اس پہ چلنے کے لیے وہ تیار نہیں, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر بنی اسرائیل کا ایک صاحب علم تھا جس نے اللہ کی کتاب کے اندر تعریف کی دنیا کی مفادات کے خاطر, تو اس کا تذکرہ فرمایا کہ اس کی زبان کتے کی طرح باہر آ گئی, یلحس او تترکو لم یلحس, وہ کتے کی طرح ہانپا کرتا تھا, اسی کا تذکرہ فرمایا اور آخر اس کا برا انجام ہوا. اسی کا تذکرہ فرمایا کہ جو اللہ کے دین کے ساتھ یوں مذاق کرتا ہے اور اللہ کے دین کو چند ٹکوں کی خاطر مفادات کی خاطر بیچتا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے, اس کی تذکرہ فرمایا. پھر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پوچھتے قیامت کب آئے گی, تو اللہ نے بتایا لوگوں سے کہہ دو کہ اس کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے, غیب کا علم اللہ کے پاس ہے, اگر غیب کا علم مجھے ہوتا تو دنیا میں ہر آزمائش سے پہلے میں اپنے تحفظ کی شکلیں اختیار کر لیتا اور ہر تکلیف سے پہلے میں اپنی حفاظت کا انتظام کر لیتا, غیب کا علم اللہ کے پاس ہے, اسی کو پتہ ہے قیامت کا صحیح وقت کیا ہے. پھر ازواجی زندگی کا تذکرہ فرمایا کہ میاں بیوی کی زندگی ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے, راحت کا باعث بنتی ہے. پھر مشرکین کا تذکرہ فرمایا کہ جب انہیں اولاد ملتی ہے تو بجائے اللہ کی طرف نسبت کے وہ کہتے ہیں فلاں بابا نے اور فلاں نے اولاد دی ہے, غیر اللہ کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں اور انہیں اپنا معبود بناتے ہیں جو خود پیدا کیے ہوئے ہیں, جو اپنا نفع نقصان خود نہیں کر سکتے وہ دوسروں کا کیا نفع نقصان دیں گے, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے دین کی خدمت کرنے والے اور دعوت اسلام کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے والوں کو تعلیم دی اور آداب سکھائے کہ ہمیشہ معافی سے اور درگزر سے کام لو, معافی اور درگزر سے کام لو, اور کبھی شیطان تم پہ اثر انداز ہو جائے تمہارے جذبات اور خیالات پر فوراً اپنے اللہ کو یاد کر لو اور شیطان سے اللہ کی مدد سے شیطان سے دور رہو, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر قرآن کے آداب بتائے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو توجہ سے سنا جائے اور اس کے آداب کی رعایت رکھی جائے, اللہ کے پاس رہنے والے فرشتے وہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں اور اس کی فرما برداری کرنے کرنے والے ہیں اور اس میں وہ تکبر نہیں کرتے بلکہ اللہ کی اطاعت ہی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگی ہوئی ہیں. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک.